یا نہیں، اور یہاں کے امام صاحب سے اجازت لی ہے یا نہیں، تو مسجد کے منتظمین ہیں تشریف فرمائیں، آپ اجازت ہے یا نکاح پڑھنے کی؟ امام صاحب تشریف فرمائیں، آئے نہیں،
ٹھیک،
اجازت ان کی طرف سے؟ اچھا، بہت اچھے، وہ صاحبزادے کون سے ہیں جن کا نکاح ہونا ہے؟ اچھا، لڑکے کی طرف سے؟ لڑکی، بہت تشریف رکھے، کیا بات ہے؟ لڑکا کون ہے؟ یہ کا کاغذ ہیں، قرآن کریم میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو کر نہیں سکو گے. حقیقت یہی ہے کہ واقعتاً انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو پوجا، ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں خدا نے دی. چنانچہ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی نعمت نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اگر نکاح نہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں صورتحال انسانوں کی کیا ہوتی. انسانوں کی صورتحال ٹھیک وہی ہوتی جو جانوروں کی ہوتی. جانوروں کی صورتحال کیا ہے؟ ان کا کوئی خاندان نہیں. جانور نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا داماد ہے، یہ میرا خسر ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے، نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ان کے پاس نکاح کا سسٹم نہیں. نکاح ہی کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح ہی کی بنیاد پر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا باپ بنا، یہ میری والدہ بنی، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرا خسر ہے، یہ میرا ماموں ہے. جتنا رشتہ کھڑا ہوتا ہے اس کی بنیادی کیل نکاح ہے. اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو خاندان وجود ہی میں نہیں آ سکتا. نکاح ہی کے نتیجے میں انسانوں کی نسل باقی ہے، اور اگر نکاح نہ ہوتا تو انسانوں کی نسل ہی باقی نہیں رہے گی. کیسے نہیں رہے گی؟ جب اجنبی انسان اجنبی خاتون کے ساتھ نکاح تعلقات قائم کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جو خاتون ہے وہ اس بچے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. چنانچہ وہ بچے جو ہیں وہ ایسے نالیوں میں پڑے ہوئے ملیں گے جیسے کتوں کے بچے ملتے ہیں. بلکہ آج صبح ہی ہم سن رہے تھے کہ صاحب فلاں جگہ نالی میں بچہ پایا گیا، اور وہ اٹھا کر کے اب بحث ہو رہی ہے کس کے حوالے کا. تو نکاح کے نتیجے میں انسان کی عصمت محفوظ رہتی ہے، نکاح کے نتیجے میں انسان کا خاندان وجود میں آتا ہے، نکاح کے نتیجے میں معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے بچنے لگتا ہے، اور نکاح کے نتیجے میں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. اس لیے نکاح کرنا عبادت ہے. یہ کوئی صرف گھریلو ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، یہ صرف جنسی ضرورت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا حکم پورا کرنا ہے. ہم تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، ایسا نہیں. نکاح بعض انسانوں کے لیے فرض ہے، بعض انسانوں کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، بعض انسانوں کے لیے نکاح کرنا صرف سنت ہے، بعض انسانوں کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ممکن ہے سننے والا سوچنا پڑ جائے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہم سن رہے ہیں، نکاح کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے؟ جی، جس انسان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ اپنی اہلیہ کے تمام خرچے پورا کر سکتا ہے، کوئی پریشانی اسے نہیں ہے، اور ساتھ بات میں وہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہے، یعنی ذہنی سکون نہیں ہے، وہ جس اجنبی کو دیکھتا ہے فوراً جی چاہتا ہے اس کو اور دیکھوں، اس کی رات کی تنہائیاں جو ہیں وہ اجنبی عورتوں کے خیالات میں گزر رہی ہیں، اور ان تنہائیوں میں وہ خیالی لذتیں بھی اٹھا رہا ہے، اس آدمی کے لیے نکاح کرنا لازم ہے. یہ سنت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک شدید پیاس لگ چکی ہے. اس شدید پیاس کے نتیجے میں اب اس کے لیے سنت کہاں رہا؟ اب تو اس کے لیے فرض ہو گیا، رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسا انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اس کے لیے نکاح کرنا فرض اور پھر فور فرض. کتابوں میں اس کو لکھا ہوا ملتا ہے، وعند التوقان واجب. جب انسان نفسانی خواہش کے سامنے مغلوب ہو جائے اور نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر ہو جائے تو اس حالت میں نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہ صرف سنت میں رہتا ہے. اور ایک انسان وہ ہے کہ جو نکاح کرنے کی مالی پوزیشن ٹھیک ہے، جسمانی حالت بھی ٹھیک ہے، لیکن نفسانی مزاج اس کے قابو میں ہے، نہ اس کی آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، نہ خیالات سے گناہ ہو رہا ہے نہ دل میں اجنبی مستورات کے خیالات اس کو پریشان کرتے ہیں، تو گویا اس کی آنکھ بھی حفاظت میں ہے، اس کا دل بھی حفاظت میں ہے، اس کا دماغ بھی محفوظ ہے، اور مالی طور پر وہ نکاح کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، اس کے لیے حساب آپ کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ کہا نہیں مجھے جنسی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر بھی آپ کے لیے سنت ہے، آپ سنت پورا کر۔ شاید ہماری سوسائٹی میں 1% آدمی بھی ایسا نہیں مل پائے گا جس کی حالت یہ ہو۔ ہماری سوسائٹی کے افراد اکثر افراد تو پہلی کیٹاگری میں، اور ایک انسان وہ ہے کہ جو مالی طور پر اتنا تنگ دست ہے کہ خود اس کو فاقے لگ رہے ہیں۔ یہ آدمی اگر نکاح کرے گا تو گویا کسی کی بچی کو پھاپوں میں پھنسائے گا۔ اس آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ تب تک تم نکاح مت کرو جب تک تمہاری مالی پوزیشن اتنی نہ ہو جائے کہ آنے والی بیٹی، جو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ آنے والی بیٹی فاقہ کشی پر مجبور ہو جائے۔ جب تک تمہاری صورتحال مالی طور پر ایسی نہ ہو جائے تب تک تم نکاح نہیں کرنا، تمہارے لیے مکروہ ہے نکاح کرنا۔ ایک انسان وہ ہے جس کا ذکر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جو جسمانی طور پر ناکارا ہو چکا ہے، یعنی اس کے جسمانی اعضا کسی وجہ سے فیل ہو چکے۔ کتابوں میں اس کی مثال لکھ کر آتی ہے، اذا کان مجذوبا، بس فرض کیجئے کسی حادثے میں اس کے جنسی اعضا کٹ گئے، یا مکمل نامرد ہو چکا ہے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، چاہے فطری طور پر ایسا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ شان و کبھی کبھی ایسا بھی پیدا کر دیتے ہیں جیسے پھر ماں کے پیٹ سے ایک آدمی نابینا ہو کر کے آ گیا، یا دنیا میں آ کر کے اس کو مثلا فرض کیجئے پولیو کی تکلیف ہو گئی، اسی طرح سے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نامرد بنا دیتا ہے، جیسے وہ جو کرتے ہیں لڑکی غلطیاں، جوانی کے جوش میں آ کر کے جو غلطیاں کرتے ہیں کہ ابھی نکاح نہیں ہو رہا ہے، ادھر سے جنسی خواہشات کا غلبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا جوہر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا نار کے خود ید ملعون، جو آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس پر لعنت۔ اس وقت شاید دنیا میں کہیں نہیں کوئی قوم ایسی رہی ہوگی کہ جو ہاتھ سے نکاح کرتے ہوگی، ہاتھ سے نکاح کرنے کا مطلب وہی ماسٹربیشن، تو وہ آدمی بھی نامرد ہو سکتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے لڑکے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہماری حالت یہ ہو گئی، اب نکاح کرنا ہے تو کیا کریں گے، اب پریشان ہیں۔ بہرحال ایسا انسان جو مکمل نامرد ہو گیا ہے اور وہ علاج کے ذریعے بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس انسان کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ دراصل دھوکے میں لا رہا ہے اسی بیٹی کو، اور اس کو نہیں معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو نکاح آج کے دور میں صرف جائز ہی نہیں رہا، صرف سنت ہی نہیں رہا، بلکہ گویا دین کا لازمی حکم ہے، انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، معاشرے کو تباہیوں سے بچانے کا ایک قدم ہے، اور عقلی طور پر بھی لازم، معاشرتی طور پر بھی لازم، طبی طور پر بھی لازم۔ ہمارے دین کے جو احکام، کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ حلال و حرام ہیں، ان احکامات میں سے صرف دو حکم ایسے ہیں کہ جو دنیا میں انسان آنے سے پہلے بھی یہ حکم اس کے لیے لازم تھے، یعنی آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو دو چیزیں وہاں بھی ان کے ساتھ تھیں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو نکاح۔ نماز نہیں تھی وہاں، روزہ اور حج نہیں تھا، باقی اعمال نہیں تھے، اور جب دنیا میں آئے تو ایمان وہاں سے ساتھ آیا اور نکاح بھی آیا، اور یہاں سے جب واپس چلے جائیں گے تو جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے وہاں ایمان بھی ساتھ ہوگا اور نکاح بھی رہے گا۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی یہ بتائیے ایک عورت کے اگر کئی شوہر ہیں تو وہ قیامت کے دن کس کو ملے گی؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، لیکن ظاہر ہے اسلام اتنا نعوذ باللہ من ذالک کوئی یتیم مذہب نہیں ہے کہ صاحب ایسا کوشچن آپ نے کھڑا کر دیا ہمارے پاس جواب ہی نہیں نکل رہا ہے۔ نہیں، انسانوں کے ذہن میں سوال بعد میں آتا ہے، اسلام اس کا جواب نکال چکا ہوتا ہے، اور یہ ہماری معلومات کی کمی ہوتی ہے اس لیے پتا نہیں چلتا، ورنہ اسلام میں ہر سوال کا جواب موجود۔ ہاں اپنی کمی علم کی بنا پر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو دوسری چیز ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، قرآن کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک رائے، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، تمہارے چار شوہر دنیا میں رہیں، جس کے ساتھ تم چاہو اس کے ساتھ رہو، کیونکہ جنت میں کسی پہ جبر نہیں ہونا ہے، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو جس کے ساتھ اس کو خوشی آئے گی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں صاحب، آخری شوہر جو اس کا ہوگا اس کے ساتھ رہے گی، اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہ شوہر پہلے جنت میں ہوں، اگر وہ جہنم میں جا چکے ہوں تو پھر کہاں۔ بالفرض اگر ایسا ہو گیا کہ شوہر سارے جہنم میں چلے گئے خدا نہ خواستہ اللہ بچائے، اور بیوی جنت میں چلی گئی، تو اب یہ عورت کس کو ملے گی؟ اس کو اختیار دیا جائے گا، یا تو تم انتظار کرو تمہارا شوہر جہنم کی سزا بھگت کر جنت میں آنے والا ہے، نہیں جی میں انتظار نہیں کر سکتی. تو بہت اچھا, جنت میں وہ مرد جن کی بیویاں جہنم میں چلی گئی, جن کے ساتھ تمہارا جی چاہے ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے. غرض یہ کہ نکاح جنت میں تھا, ایمان بھی تھا, دنیا میں ایمان بھی آیا اور نکاح بھی آیا. اور یہاں سے جب چلے جائیں گے واپس جنت میں, تو پھر وہاں نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ تلاوت ہوگی, نہ دوسرے اعمال دینی ہوں گے. ہاں ایمان بھی ہوگا اور نکاح بھی ہوگا. تو سب سے لمبا سفر کرنے والا حکم جب ہم دریافت کرتے ہیں تو وہ دو چیز, دو ہی حکم نکلتے ہیں, ایمان اور نکاح. نکاح آسان بھی ہے, بے انتہا آسان ہے, اگر اس کو ٹھیک انہی ضابطوں کے مطابق اور انہی اصولوں کے مطابق کیا جائے جو اصول ہمارے دین نے مقرر کیے تھے. اور نکاح بے انتہا مشکل ہے اگر اس نکاح کو ان طریقوں سے کرنے لگیں جو اس معاشرے میں رائج ہو گئے, اس کے نتیجے نکاح مشکل ہو جائے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں مناسب رشتہ مل جائے فوراً رشتہ کر دو, اگر نہیں کرو گے تو فساد بچ جائے گا. فساد مچ جائے گا جی, ہم کو تو نظر نہیں آتا فساد. کہ ہاں ایک نوجوان لڑکا نکاح کے قابل ہو چکا ہے, مناسب رشتہ ملا, ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں کریں گے, چن پانی دنگے پر کھڑا ہے گھومت, اس کا کرو آپ نے روک دیا اسے, اس کے بعد پھر آپ کو کیا ہوگا, یہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہوگا. یہ ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن یہ ذہنی طور پر مسلسل ایک کشمکش میں مبتلا رہے گا. کبھی راتوں کی تنہائیاں اس کو اسی تڑپ میں گزریں گی, وہ طرح طرح کے خیالات میں مبتلا رہے گا, ان خیالات میں گندگیاں بھی آ سکتی ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنی خیالات کی دنیا میں بدکاریاں بھی کرنے لگے گا, اور یہ بدکاری آگے بڑھ کر کے پھر کچھ اور بھی کرا سکتا. یہ ہے وہ فساد جو فرد کے اندر داخل ہوا. اس کے بعد پھر یہ فساد اور آگے چلے گا, اس کے نتیجے میں اگر یہ تعلیم پڑھ رہا ہوگا وہ متاثر ہو جائے گی, اس کی صحت متاثر ہو جائے گی, یہ ذہنی پریشانوں میں مبتلا ہوگا کہ ذہنی بیمار بھی بن جائے گا. یہ ہے وہ فساد جو پھیل جائے گا. اور اس کے بعد اور آگے چل کر کے خرابی یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ جب آپ اس کا نکاح کریں گے تب یہ جذباتی اعتبار سے ٹھنڈا ہو چکا ہے, دوسرا نقصان ہو جائے. اس لیے اسلام یہ کہتا کہ آسان سے آسان نکاح کیا جائے, رسموں سے اس کو مشکل مت بناؤ, طرح طرح کی خرافات سے اس کو مشکل مت بناؤ. ہمارے معاشرے میں نکاح انتہائی مشکل عمل بن گیا, اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس کو طرح طرح کے رسموں سے اتنا بھاری کر دیا کہ اب نکاح ایک مصیبت بن گیا. چنانچہ جس دن بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اسی دن آدمی کے ذہن میں تصور آتا ہے اب اس کا نکاح کر جاؤ. اے صاحب ابھی کچھ دن پہلے میرے ہمارے رشتے دار بھی ہیں, وہ کہنے لگے صاحب جس دن بچی پیدا ہوئی اس کے اگلے دن میں نے بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھول دیا, ابھی ہسپتال سے بچی لائی بھی نہیں, اگلے دن وہ بیچارہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے مجبور ہو گیا. کیوں ہو گیا, آگے کیا ہوگا, یہ آگے خطرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ محض رسموں کی وجہ سے. تو رسموں کی وجہ سے ہم نے اپنا آسان سے آسان کام انتہائی مشکل بنا دیا. وہ آتا ہے نا حدیثوں میں اعلنوا بالنکاح, نکاح کے اعلان کرو. یہ اعلان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا, اس کا ہم کو پس منظر سمجھنا. وہ ہوتا کیا تھا, وہ ہوتا تقریباً ایسا بھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, سب سمجھانے کے لیے. فرض کیجئے آپ نے ارادہ کیا کہ ہمارے گھر میں جو فریج ہے وہ پرانا ہو گیا ہے, لہذا ہم نیا خریدیں گے. آپ چپکے سے جائیں گے, دو چار دکاندار ان کے یہاں دیکھ لیں گے, جہاں آپ کو پسند آئے گا وہاں سے اس کو آرڈر دیں گے, اور یا خود ہی لے کر کے آئیں گے یا ان سے کہیں گے بھائی فلاں جگہ پہنچا دینا, یا میں ریڑا لاتا ہوں یا اس میں پہنچا دینا, یا لوڈ کیریئر لاتا ہوں اس میں پہنچا دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسیوں کو پتا نہ چلے کہ انہوں نے نیا خریدا, ایسا ہو سکتا ہے. گاؤں والے جو ہیں فرض کیجئے گھر والوں نے کہا ہے پاؤڈر دودھ کھاتے پاؤڈر دودھ پیتے پیتے ہم تنگ ہو گئے, اب اپنی گائے خریدیں گے. بہت اچھا اپنی گائے خریدیں گے تو اب وہ جائے گا کبھی ایک گھر میں دیکھے گا کبھی دوسرے گھر میں, یہاں تک کہ اس نے سلیکٹ کر لیا صاحب یہ گائے خریدیں گے. کتنے سال ہے 15-20 ہزار روپے کی گائے طے ہو گئی. اس کے بعد اس گائے کو وہ پیسہ دیں گے اور گائے لے کر کے آئیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کو پتا ہی نہیں چلا انہوں نے اپنی گائے میں گائے خریدی. ٹھیک اسی طرح سے نکاح ہوا کرتا. اب جب اس طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا تو پڑوسوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا فلاں صاحب کا نکاح ہو چکا ہے, ان کے گھر میں بیٹی ہے اس کا نکاح بھی ہو گیا, ان کے گھر میں لڑکا اس کا نکاح ہو چکا ہے, وہ پڑوسوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا. اس پس منظر میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ اتنا خفیہ بھی مت رکھو, تھوڑا سا باہر نکل کر ڈھول بجا دو, پڑوسی پوچھنے ہے کیا دے دیں, آپ کہنا صاحب اس بچے کا نکاح ہو. لیکن ہمارے یہاں نکاح کا اعلان کہاں, وہاں تو سارا گھر سارا خاندان اور سارہ سال سے اسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو یہاں اعلانوں سے بڑھ کر کے اعلان ہو چکے ہیں, اب کہاں نیا اعلان کریں گے. اس نکاح کے معاملے میں شریعت نے بس ایک چیز لازم کی تھی, وہ بھی لڑکے پر, وہ ہے مہر. اس کے علاوہ کوئی چیز لازم نہیں, اور وہ بھی لڑکے پر دوسری چیز لازم کی گئی تھی بشرطے کہ اس کی مالی پوزیشن ہو, وہ یہ کہ اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو اپنی مالی پوزیشن کے مطابق وہ ولیمہ کھلائے. بس یہ دو ہی چیزیں کل ہیں، مہر ہے لازم اور ولیمہ ہے سنت، اور وہ بھی سنت تب ہے جب تمام خرافات سے وہ محفوظ ہو. لیکن ہم نے طرح طرح کی خرابیوں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مشکل بنایا. ان خرابیوں میں بہت بڑی خرابی جو ہے وہ ہے جہیز کا فکر، اور اس میں لڑکی والے بھی زور لگاتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ ہے یو ہے ٹائم شاسن امی بھی شک لڑکی قیمت کے دن یہ مت کچھ دیا اس بات پر. نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس جہیز کو اپنے اوپر لازم کر کے کیوں اپنی بیٹی کے لیے بوجھ بنا رہے ہیں، کیوں بوجھ بنا رہے ہیں؟ پھر آپ کی بیٹی بکاؤ مال بن جائے گی، پھر یہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ اس کے جہیز کی بنیاد پر ہونے لگے گا. چنانچہ ابھی ہمارے یہاں اس سطح پر نہیں پہنچا ہے جس سطح پر غیروں کے یہاں جہاں سے یہ مصیبت آئی ہے، وہاں پہلے لسٹ مانگتے ہیں آپ پہلے بتائیے کیا دیں گے، اور یہاں شاید لسٹ ابھی نہیں پہنچی ہے لیکن ذہنوں میں ہے کتنا ملنے والا ہے. تو اسلامی اصول کے مطابق بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا گیا، ہرگز نہیں، حضرت فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صورت حال یہ تھی کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے یعنی حضرت علی، ان کا نہ مکان ہے، نہ اپنا کوئی سرمایہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ گھر کے برتن ہے، کچھ بھی نہیں. اس وقت تک وہ رہ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے جس طرح سے کسی گھر میں منگتا رہا کرتا ہے، اس طرح سے حضرت علی حضور کے ساتھ رہ رہے تھے. ان کے بعد وہاں نہ بھائی تھا، نہ باپ تھا، نہ بہن، کچھ بھی نہیں. وہ فرد واحد تھے مدینہ طیبہ، بھائی ان کے تھے وہ حبشہ میں رہ رہے تھے، ان کا نام تھا جعفر. والد تھے ان کی وفات ہو چکی تھی، بہن ایک ہے وہ مدینہ تھا یہ مکہ مکرمہ میں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ہے جوانی. تو جنگ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ جوانی کے عالم میں تھے تو کسی نے مشورہ دیا، علی تم کیوں نہیں حضور سے رشتہ مانگتے ہو؟ کہا مجھے ہمت نہیں آتی. کہا نہیں، کوشش کرو، ارادہ کرو. بارہ لوگوں نے سمجھایا سمجھایا تو کی ہمت انہوں نے، آگے حضور کے پاس. تو اب آتے ہی پسینہ شروع ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیا تو کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ کچھ ارادہ کرتے ہیں کہنے کے لیے لیکن کہہ نہیں پائے. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کچھ کہنے کی مگر ہمت نہیں کر سکے. بہرحال نبی علیہ السلام انہوں نے فرمایا تم فاطمہ کے بارے میں تو نہیں آئے. یہ جو ہی سنا تو حضرت علی کو اور پسینہ آ گیا اور اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں آئے اور فرمایا یہ ہے نا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا یعنی حضرت علی، حالانکہ حضور کے چچیرے بھائی بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ ابو طالب کے بیٹا فاطمہ کے بارے میں رشتہ مانگنے آیا تھا، مجھے تسلیم. اور اس کے بعد فرمایا ہاں جی علی کیا دو گے مہر میں؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا ابھی پرسوں وہ جو مال غنیمت لیا تھا وہ کہاں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ وہ ہے، وہی لاؤ. تو انہوں نے اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد پھر وہ جو مہر بنا ہے اسی کو کہتے ہیں مہر فاطمی، وہ لا کر کے حضرت. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نبی علیہ السلام نے کیا، حضرت علی رضی اللہ کو بڑی خوشی ہوگی، ظاہر خوشی کی بات تھی. اس کے بعد انہوں نے سوچا میں جب فاطمہ کو اپنے گھر میں لاؤں گا تو اولن گھر ہی میرے پاس نہیں، اور لاؤں گا تو وہاں رکھوں گا کہاں، نہ بستر ہے، نہ برتن ہے، نہ کھانے کے سامان ہے، پانی لانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارک کے سامنے ایک چھوٹا سا حجرا بنا دیا، اور وہ بھی حجرا بنا دیا کھجور کی چٹائیاں کھڑی کر دی چاروں طرف سے، بعد میں اس کی دیواریں بنائیں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر وہ مہر وصول ہو گیا. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ دنوں کے لیے دوسری جگہ تم اپنی بیوی کو لے کر کے جاؤ جب تک یہ دیواریں بن جائیں گے، اس کے بعد پھر تم یہاں قیام کرو گے. اب وہ دوسری جگہ جب جائیں گے تو وہاں رہیں گے کس پر؟ نہ بسترا ہے، نہ برتن ہے، نہ پانی لانے کے لیے کچھ ہے. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان کو ایک چٹائی بھی دے دو، ایک تکیہ بھی دے دو، ایک مٹکا بھی دے دو جس میں یہ پانی لایا کریں گے، ایک چکی بھی دے دو جس میں یہ گندم لائیں گے یا جو لائیں گے، اور فاطمہ اپنے ہاتھ سے اس کو پیسے گی، آٹا بنائے گی. تو اس کا ہم لوگوں نے نام رکھا جہیز. اگر جہیز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہلی بیٹی زینب کو دیا ہوتا، اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کو دیا ہوتا، اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو دیا ہوتا، وہاں تو کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ جہیز دینے کا کوئی حکم یا جواز ہوتا تو صحابہ میں رائج ہو چکا ہوتا، اور صحابہ کے رائج ہونے کے بعد پھر آج بھی دنیا کے مسلم معاشروں میں، ظاہر مسلمان صرف یہی نہیں بستے، ظاہر مسلمان صرف بر صغیر میں ہی نہیں ہے، صرف بر صغیر میں یہ مصیبت ہے. اور آئی کہاں سے ہے؟ یہ ہندوؤں کے یہاں سے آئی. کیونکہ ہندوؤں کے یہاں تصور یہ ہے کہ جس دن یہ بیٹی جائے گی یہ ہمیشہ کے لیے گئی، اب اس کو واپس نہیں آنا ہے، شوہر مرے گا تو وہیں رہنا ہے اس کو، اور طلاق ان کے یہاں ہے ہی. وراثت جب تقسیم ہوگی تو اس بیٹی کا باپ کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں، تو یہ تو ہمیشہ کے لیے گویا رخصت ہو رہی ہے. اب اگر زیادہ زیادہ آئندہ کبھی ہو تو سلام ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو گویا اس کا قانونی رابطہ اپنے والدین سے منقطع ہو گیا، معاشرتی رابطے ختم ہو گئے اور حقوق کا رابطہ بھی ختم ہو گیا. اس بیٹی پر والدین کا کوئی حق نہیں اور والدین کسی نے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ پوری طرح سے منقطع ہو گیا. اس لیے انہوں نے کہا بھائی آخری وقت میں اس بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اس کا نام رکھا انہوں نے اپنے یہاں، انہوں نے اپنے یہاں اس کا نام رکھا داج. یہ داج جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، وہی ہندی زبان کا لفظ کشمیری میں داخل ہو گیا داج. جیسے ان کے یہاں بیاج، اسی طرح سے ان کے یہاں داج. بیاج میں سود اور داج میں جیس. اسی کو وہ لوگ اپنے یہاں کبھی کبھی کہتے ہیں تلک. وہ تلک کا لفظ تو یہاں آیا بھی نہیں ہے. اب ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمان کوشش کرتے ہیں نا ان کی کوئی چیز اگر ہوگی اور وہ اچھی لگ رہی ہوگی تو اس کو کم سے کم لفظوں میں اسلامائزیشن کریں گے. انہوں نے کہا بس اب بیاج بیاج تو نہیں، ہم اس کا نام دوسرا رکھیں گے جہیز. جہیز کے لفظی مانا دلہن کو تیار کر کے شوہر کے گھر بھیجنا، لفظی مانا جہیز کیجیے. تو ہم نے جہیز کو دلہن کو تیار کرنا نہیں رکھا، بلکہ ہم نے رکھا اس کے ساتھ جو چیزیں جائیں گی وہ درست نہیں. اور اب اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا ہی چاہتا ہے تو حرام بھی نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو حرام نہیں کیا. تو دینے کا طریقہ اگر وہ ہوگا جس سے رواج مل جائے، تائید ہو جائے جہیز کی، تو غلط ہوگا. اور اگر دیا جائے اس طرح سے جس طرح سے بیٹی کی ہمدردی بھی ہو جائے، اس کو گفٹ بھی مل جائے اور جہیز کو تائید نہ ہو جائے، اس کو اضافہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے طریقہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ صاحب آپ کو اپنی بیٹی کو اگر دینا ہی ہوگا تو آپ کس طرح سے دیں، اس طرح سے کہ معاشرے والوں کو پتہ نہ چلے. جب شادی کا یہ سارا ہنگامہ ختم ہو چکا اس کو بھیج دیجیے. چلو میں عام طور پہ اس کی مثال بیان کر بتاتا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب تھے، ان کے یہاں گھر پہ بیٹی تھی، وہیں کالج یونیورسٹی میں اس نے پڑھا تھا، انہیں کے شاگردوں میں سے ایک صاحب تھے فرخ آباد کے. اسی بیٹی لڑکے کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو گیا اور انہوں نے اب اس لڑکے سے یہ کہا کہ تم دو تین دوستوں کو لے آنا والدین سے اجازت لے کر، اگر والدین بھی تمہارے آ جائیں تو بہت اچھا، اور ورنہ دو تین دوستوں کو لے آنا اور ہمارے یہاں چائے پی کر کے اپنی بیوی کو لے جانا. چنانچہ انہوں نے لایا، دو تین دوست ساتھ آئے. یہ جو ہمارے یہاں کریک جگ بسکٹ ہوا کرتے ہیں، ان کریک جگ بسکٹوں سے کچھ چائے پلائے گی اور وہ دال وال کچھ. وہ خود کہتے ہیں کہ 40 سے لے کر 50 روپے میرے خرچ ہو گئے اس چائے کا. اور اس کے بعد پھر لے کر کے باہر گئے تو باہر آٹو میں بیوی ان کی اپنی بیٹی کو بٹھایا اور وہ صاحب آٹو لے کر کے آئے تھے اور باہر جا کر کے ان کو ایک چیک دیا، کہا میں نے بہت زمانہ ہو گیا جی بی فنڈ جمع کرتے کرتے میں نے 1,00,000 روپے رکھا ہے، میں چاہتا تو بہت عالیشان دعوت کھلاتا یہاں اور تم کو روانہ کر سکتا تھا، مگر میں نے سوچا میں اس کو خرچ نہیں کروں گا، یہ آپ دونوں کے لیے میرا گفٹ ہے، کسی کو بتانا نہیں اور بتانا کسی کو نہیں، اور دونوں خرچ کر لینا جہاں تم کو اچھا لگے، مجھ سے بھی مشورہ پوچھو گا میں بھی اچھی رائے بتاؤں، اور رخصت کر دیا. تو دینے کا طریقہ یہ ہے، جب ہم جہیز کو اپنے معاشرے میں پھیلائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں اور بہنیں گویا ان کے لیے رشتے کرنا بوجھ بن جائے گا. اس لیے زہر زہر سمجھنا چاہیے اس کو، جرم سمجھنا چاہیے اس کو. جہیز کی تمنا کرنا، اللہ اکبر، تمنا کرنا بھی ہمارے یہاں مجرم. ایک محدث تھے وہ حدیث پڑھا رہے تھے، گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا تو کبھی بھوکے ہی رہتے تو پڑھاتے رہتے تھے. ایک دن ایک طالب علم نے دیکھا کہ پڑھانے والے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں اور ہمت نہیں آ رہی ہے، تو ان کو شک پڑ گیا شاید یہ بھوکے ہیں. شک پڑ گیا، شک پڑنے کے بعد پھر انہوں نے کہا حضرت طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے. حضرت کچھ پانی وانی؟ کہا لگا نہیں، اصل میں کل سے کھانا نہیں کھایا جا سکا ہے، کھایا ہی نہیں تو کھایا کہاں سے؟ اس نے سن لیا، سننے کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کر چلا گیا. یہ جو محدث ہے اس کو شک پڑ گیا یہ کھانا لانے گیا ہوگا. سنا جو واقعی تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آ گیا. کھانا لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا چونکہ جو ہی تم اٹھ کر چلے گئے تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ کھانا لینے آ گیا ہوں. یہ کھانا لینے گیا ہوگا، یہ دل کو خیال، اس کو کہتے دل کا سوال، تو میں دل کا سوال بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں مانا. اس کو کہتے ہیں ہماری دینی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں اشراف نفس. تو میں اشراف نفس کی بنیاد کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں. لڑکا بہرحال انہیں کا شاگرد تھا، وہ کھانا واپس لے کر گیا. جب واپس لے کر گیا تھوڑی دیر میں آ گیا، کہ لگا حضرت جب میں واپس لے گیا تھا تو آپ کے ذہن سے نکل گیا تھا نا کھانا چلا گیا، اب میں پھر لے کر آیا. تو دل میں اگر تمنا ہے وہ لے کر کے آئے گا یا مجھے دیں گے، تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں. ایک تو آسان بنا نکاحوں کو، آسان بنانے جو ہے وہ دراصل رسموں سے ٹکرانا ہے، اور جب تک ہمت نہیں ہوگی تب تک رسموں سے نہیں ٹکرا پائے. نکاح کے نتیجے میں لڑکے پر بھی بہت اہم حقوق لازم ہو جاتے ہیں. یہ نکاح صرف جنسی عمل کا آغاز نہیں ہے، یہ صرف خوشیاں منانے کا عمل نہیں ہے، یہ انسان کی نہ جانے کتنی چیزوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کے صبر کا امتحان ہوگا، اب آپ کے مزاج کا امتحان ہوگا، آپ کے اخلاقیات کا امتحان شروع ہو گیا. آپ کو کچھ وہ باتیں سننی پڑیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ سننی پڑیں گی مجھے. اس بیٹی کے لیے بھی طرح طرح کے امتحان ہو گئے. اس کے سامنے اس سے پہلے آرڈر حکم کرتا تو اس کا باپ، اور باپ کا حکم وہ احترام کے ساتھ سنتی تھی. اب باپ نہیں، اب تمہارا شوہر ہے. وہ شوہر جو ہے وہ اس باپ کی سطح پر نہیں ہے. تو یہ شوہر حکم کرے گا تمہارا امتحان ہوگا، تمہارے مزاج کا، تمہارے ٹینشنوں کا، تمہارے اخلاقیات کا، تمہاری غیرتوں کا. قدم طرح طرح کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں. ان تمام امتحانوں سے آدمی پاس ہو جائے یہ آسان چیز نہیں ہے. کہتے ہیں سب سے کامیاب شوہر وہ ہے جس کی بیوی عورتوں کی تبصروں کی دنیا میں، جب عورتیں تبصرے کرتے ہوں گے کبھی شوہروں پر، تو تبصروں کی دنیا میں جب عورت کہنے لگے جیسا شوہر خدا نے مجھے دیا ہے ویسا خدا ہر ایک کو دے دے، میرا جیسا شوہر تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، خدا ہر ایک کو دے دے، یہ شوہر کو سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کامیاب شوہر. اور کامیاب بیوی وہ ہے جس کا شوہر کبھی خیالات میں سوچے جیسی یہ مجھے مل گئی ایسی خدا ہر ایک کو دے دے، کم سے کم میری بیٹی کو بھی ایسا ہی نہیں، میرے بیٹے کے لیے ایسی بہو آنی چاہیے جیسی میری بیوی تھی. اگر شوہر کے ذہن میں یہ خیال آ گیا یا زبان سے اس نے نکال لیا تو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ بیوی کامیاب ہے. بے انتہا مشکل، آسان نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے گر جاتے ہیں. اور اس معیار پر شاید ہم میں سے کوئی اتر نہیں پائے گا، کبھی نہ کبھی تو غصہ آتا ہی ہے. اور حدیث میں بھی ہے نبی علیہ السلام نے کہ تم عورتوں کا معاملہ یہ ہے ان کو برداشت کرتے رہنا، ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس ٹیڑھے پن کو تم ٹھیک نہیں کر سکو گے، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. اگر تم سیدھا کرنے لگو گے وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ اکڑ جائے گی. کبھی کبھی انسان چاہے گا یار یہ غلطی اس کے اندر ٹھیک ہو جانی چاہیے، پھر وہ غلطی ٹھیک نہیں ہوگی وہ اور زیادہ الٹا پن پیدا ہو جائے. ان نفیح یہ وجہ جب اس کے اندر ایک قسم کا ٹیڑھا پن ہے. ادھر اسی پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو ستانا نہ، ان کا ظلم نہیں کرنا. اور شوہر پر لازم کیا گیا گیا تھا؟ مہر. ہمارے یہاں معاشرے میں رواج ہے مہر کو ادھار کھاتے رہتے ہیں، اپنے حساب سے بڑا مضبوط لفظ لکھ کر رکھیں گے واجب الادا. حالانکہ اسلامی ٹرموں میں یہ کہیں ٹرم ہی نہیں ملتی ہے، یہ واجب الادا ہے کہاں؟ یہ لفظ نہ حدیثوں میں ملتا ہے لفظ، نہ فقہ کی کتابوں میں، نہ اصول کی کتابوں میں، یہ واجب الادا لفظ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے کہے بغیر یہ واجب الادا ہے، آپ کے لکھنے سے کہاں واجب الادا ہو جائے گا؟ وہ تو جو ہی نکاح ہو گیا واجب الادا ہو گیا. مہر کی پوزیشن حیثیت یہ ہے، اگر کبھی نکاح پڑھا گیا اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تو جو ہی نکاح پورا ہو جائے گا مہر لازم ہو جاتا ہے خود بخود. اور اگر نکاح پڑھنے کے دوران لڑکے والوں نے کہا صاحب ہم مہر وہر نہیں دے پائیں گے، لڑکے والوں نے کہا ہے اشم ذرقی بغیر نکاح بغیر مہر کے ساتھ نکاح کرو، تو جو ہی نکاح ہو جائے گا مہر خود لازم ہو جائے گا انکار کرنے کے باوجود. تو لازم کس نے کیا؟ شریعت نے. یہ صرف شوہر کا حق نہیں، اس میں ہمارا حق بھی ہے، تو یہ تو ہم لازم کر رہے ہیں شریعت. اس لیے قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو مہر خوش خوش ہو کر کے دے دو. یہاں ہمارے یہاں کبھی کبھی کیا کہتے ہیں نہ کہیں ہو کہیں جو آئیو لکھی تھا، تو بہت ساری رقم لکھ کر کے رکھ دی اور ادائیگی کا تصور. حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس نے مہر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے. ایما رجل نکاح بامرأة وهو يريد ان لا يؤدي صداقها فهو زان، پس وہ بدکار ہے. الفاظ یہ حدیث کے. اسلام نے دونوں کو مطمئن کرنے کے لیے حق دیا تھا کہ شوہر ایک مرد لڑکا ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ دیکھے، لیکن اس غرض سے دیکھے، اس غرض سے دیکھے کہ کل کو آئندہ مجھے میرے سامنے کی اس طرح نہیں آنا چاہیے جس طرح سے لوٹ رہی. ہندوؤں کے یہاں طریقہ کیا ہے کہ صاحب آپ اس محلے بھی میں نہیں جا سکتے جس محلے میں آپ کا رشتہ لگا ہے، لڑکی گیری دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں. اور ہندوؤں میں جو گاؤں گاؤں میں رہنے والے ہیں یہ لڑکا اس گاؤں میں بھی نہیں جائے گا، اس لڑکی کو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ تو مجرم نمبر اول مانا جاتا ہے جو یہ سوچنے لگے میں اس کو دیکھوں گا پہلے. اس وقت اسلام نے اجازت دی، نہ صرف ایک اجازت دی بلکہ تلقین کی، ایک مرتبہ ضرور دے دو. لیکن دیکھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کوئی لڑکا مجھے دیکھ گیا ہے، کیونکہ اگر لڑکی کو پتہ چل گیا اور کل کو لڑکے والوں نے انکار کر دیا تو وہ جو ٹھیس اس کو لگ جائے گی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، یہ ٹھیس بڑی خطرناک ہے. یہ اس شوہر کو بعد میں سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی، خاص طور پر جب بلا وجہ کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اس لیے اسلام نے کہا تھا ضرور دیکھو مگر اس طرح سے لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ہاں اگر لڑکی کے والدین خود تیار ہو جائیں کہ جی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر ہمارے گھر میں یا کسی دوسری مناسب جگہ پر معتبر جگہ پر مہذب جگہ پر, تو دوسری چیز ہے, ورنہ اصل طریقہ تو یہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے کیا کہ صاحب لڑکا چاہتا ہے دعوت اپنے دوستوں کو کھلائے مگر اپنے گھر میں نہیں ان کے گھر میں لڑکی والوں کے گھر میں, تو حیرت انگیز رسم پیدا ہو گئی ہمارے یہاں کہ صاحب لڑکا چاہتا ہے میری دوستوں کو دعوت کھلائیں لڑکی والے, اور معیاری اتنی معیاری کہ وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہ آ سکے یعنی کھا بھی نہ سکے کوئی, ایسی مہاراج صاحب حیرت انگیز زیادتی ہے یہ بھائی, مجھے اپنے دوستوں کو اگر کھلانا ہے جن کا میں نے کھایا ہے تو میں اپنے گھر میں کھلاؤں گا اور جیسا میری مالی پوچھا تو ویسی کھلاؤں گا, میں لڑکی والوں کو کیوں مجبور کرتا ہوں کہ نہیں صاحب آپ کو, کبھی لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے لیے عزت و وقار کا مسئلہ ہے کہ جتنی بڑی بارات آئے گی اتنے ہمارے لیے فخر کی چیز ہے, حالانکہ یہ فخر کی چیز نہیں تو بہت بڑی مصیبت, چنانچہ ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا یہی سنار کی لڑکی کی نکاح ٹوٹ گیا وہ ادھر اسی بستورا سائڈ میں, اس لڑکی کے باپ نے تذکرہ کرتے کرتے کہا کہ لگا جی 12 سال پہلے میں نے بستورا کے اندر 3 کنال زمین بیچی اور ان کا رشتہ کیا تھا اور 80 آدموں کو میں نے کھانا کھلایا, آج میں دیکھتا ہوں اس زمین کو میں کہتا ہوں 15-20 لاکھ روپے کنال زمین بک رہی ہے, وہاں میری کتنی پراپرٹی تھی, یہ زمین بیچ کر کے رسم پوری کی گئی, ایک آدمی عمروں بھر کا جبی فن جمع کر کے ایک دن اڑا کر دیتا ہے, گاؤں والے جو ہیں وہ قیمتی جوہر زمین بیچ کر کے رسمیں پوری کر لیتے ہیں, اور جب لڑائی ہو جاتی اختلاف ہو جاتا ہے کہنا ہے تو کیا بارا میں چھو ڈوڑ لس گول مچ تم سچ میں گول مچ, اس سے پہلے اگر منع کریں گے اللہ, ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ صاحب جب اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں وہ جو مٹھائیاں پھینکی ہوں گی ان کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں, ہم نے اتنی مٹھائی پھینکی تھی اس کا پیسہ بھی دے دو, دین سے خرچ کھا تو یہ یوں چھو مچ کھایا کسی اور نے وصول کریں گا اب اس سے, یعنی یہ تو بد اخلاقی کی ایسی سطح پر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں جب بارات لے کر آئی تھی جتنے آدمیوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے ان کا پیسہ دے دے پہلے, کھایا کسی اور نے وصول کرنا ہے اس سے, ان ایسی رسموں کی وجہ سے ہی نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا, اب اگر رشتہ آسان ہو نکاح آسان ہو جائیں اور رسموں سے بچا کر کے تو یہ اس کے نتیجے میں ٹینشنوں سے بچ جائیں گے, پیسوں کے خرچ کرنے سے بچ جائیں گے, رقمیں محفوظ ہو جائیں گی اور جلد سے جلد نکاح ہونے لگیں گے اور بے شمار خرابیوں سے ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بچ جائے گا. نکاح کے بعد شوہر کو کیسا زندگی گزارنی چاہیے اور عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے, پہلے پڑھیں پہلے سمجھیں وہ کہ صاحب ایک اجنبی لڑکی میرے گھر میں آ رہی ہے وہ اپنے والدین کو چھوڑے گی نئے گھر کو اپنا گھر بنائے گی, یہ اجنبیوں کو اس کو اپنا بنانا ہے اور اپنیوں کو چھوڑ کر کے آنا ہے, اس کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے, اور یہ عورت سوچے کہ صاحب میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے ایک اجنبی کو مجھے اپنا بنانا ہے تو جتنا میں اس کا اپنا بنوں گی اتنا ہی وہ میرا اپنا بنے گا, اس اپنا بننے کی بنانے کے لیے مجھے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے, میری زبان کیسی ہونی چاہیے, میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, میرے دل میں اس کا احترام ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ دونوں کو لازم ہے, اور جب دونوں حقوق ادا کرنے لگتے ہیں تو زندگی جنت بنتی ہے اور جب دونوں حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو زندگی جہنم بنتی ہے. کہتے ہیں نا ایک صاحب کہنے لگا صاحب گھر جا رہے ہیں یا نہیں, کہنے لگا ہاں صاحب جا رہا ہوں, آ گئے نا مصیبت کا وقت, کیوں کہنے لگا بس سمجھو 4 بجے بعد میرے لیے مصیبت کا وقت, کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں گھومنے کے لیے, کہنے لگا ہاں تب تو گھوم سکتے ہیں جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہوگا, جب رشتہ ہو جائے گا اس کے بعد گھومنا وومنا ختم ہو جائے گا آپ پریشانوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے, پھر یہ تانے سننے ہوتے ہیں, اور کبھی عورت سوچتی ہے کہ صاحب میرا دن بڑی آفے سے گزر گیا اب وہ آنے والا ہے, اب وہ آنے والا ہے تو نہ جانے کیا ہنگامے ہوں گے, تو شوہر سے عورتیں تنگ آ جاتی ہیں اور عورتوں سے شوہر تنگ آ جاتے ہیں جب اخلاقیات پر نہ ہوں, اور جب اخلاقیات پر ہوتے ہیں تو شوہر کہنے لگتا ہے کہ صاحب میرا تو کوئی نہیں سب کچھ یہ بھی, اور عورت یہ کہتی میرا کیا ہے سورش بھی ہو سر پوش بھی ہو بھی ہو سب کچھ یہی ہے. ہم نے دیکھا اللہ اکبر, ایک صاحب کی وہ کڈنی خراب ہو گئی تھی تو وہ عورت بار بار کہتی تھی ہمارے کہنے لگے جی مجھے فتوا لکھ کے دے دو میری کڈنی اس کو لگ جانی چاہیے میں کڈنی دینے کے لیے تیار ہوں, میرا تو سب کچھ وہی ہے, دے دیا صاحب اجازت, ہاں صاحب آپ کی کڈنی نکال کے اس کو لگائی جا سکتی ہے, اللہ اکبر اس کی کڈنی نکالی گئی, اب اس وقت اس کو لگائی نہیں گئی تھی اور شوہر مر گیا, اس وقت بھی عورت زندہ ہے اور اپنے بچوں کو پال رہی ہے, ادھر سے اس کے لیے چندہ ہوا تھا کچھ, اور تو یہاں تک کرنے لگتی ہے, اور جب اس کا الٹا ہوتا ہے تو پھر عورت اپنے آشناؤں کے ساتھ مل کر شوہر کو مرڈر بھی کراتی, واقعات آتے رہتے ہیں. جب حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو شوہر اپنا سب کچھ کسی کو سمجھتا ہے اور بیوی سب کچھ اسی کو سمجھتی ہے. وہ اپنی اولاد کو اتنا بھروسہ نہیں کرتی جتنا کہتا ہے معلوم سو وہ معلوم پیتی ونش سوری کے میو ہے. ہمارے یہاں کشمیری سوسائٹی میں پہلے کہا کرتے تھے کہہ رہے فقیر بھائی اس وقت فقیر بھائی فقیر کیا فقیر اس وقت فقیر بھائی گویا ہمارا کہ جیسا میرا شوہر مجھے کیا کرنا ہے میرے مائی کے والے کیسے ہیں میرا تو سب کچھ یہ ہے. غرض یہ کہ میاں بیوی کا تعلق انتہائی رحیمانہ تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو محبت کرنے والے میں نے دیکھے سب سے عجیب وہ ہے میاں بیوی. ایک دن پہلے اجنبی ایک دن کے بعد ایسی محبت آپس میں ہو جاتی ہے کہ ایسی محبت کسی دو میں نہیں, استاد شاگرد میں نہیں, باپ بیٹے میں نہیں, بھائی بھائی میں نہیں, جیسی ان دو میں. کہ صاحب عورت کی نیند اڑ جاتی ہے اگر اس کو ذرا سا پک گیا دیر کیوں ہو گئی اور وہ تڑپنے لگتی ہے اور شوہر پریشان ہو جاتا ہے وہ کہاں رہ گئی تو زندگی سکون چھن جاتا ہے. بہرحال نکاح ایک نعمت ہے, دین کا حکم ہے, معاشرتی رسموں کے نتیجے میں یہ بھاری اگرچہ ہو گیا لیکن اگر ہم ارادہ کریں گے اس کو آسان بنانے کے لیے تو یہ آسان سے آسان تر زندگی بسانے کا. اور ایک مومن کے لیے ایمانی بنیاد پر جب سوچتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے جب ایک لڑکے اور لڑکے کا نکاح کیا جاتا ہے تو گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈالی گئی. کل کو یہ ہوں گے دو ان کے بچے ہوں گے ایک نیا گھر وجود میں آئے گا. یا رسول اللہ ایک گھر آپ کی امت میں غور وجود میں آئے اس باغ میں ایک درخت اور لگایا یہ درخت آگے چل کر پھل دے گا اس پھل سے آگے اور درخت وجود میں آئیں گے تو یہ باغ بڑھتا جائے گا. گویا امت کے خاندانوں میں ایک خاندان کا اور اضافہ. یہ نکاح وہ چیز ہے جو اجنبی خاندانوں کو ملا دیتا ہے. اگر یہ دو میاں بیوی ٹھیک تو دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک اور اگر یہ دونوں ٹکرا گئے تو دو خاندان ٹکرا گئے. لڑکی کے والدین اپنی لڑکی کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوں گے چاہے لڑکی 100% کا غلط کیوں نہ ہو مگر وہ ساتھ دیں گے اسی کا, اور لڑکے والے اپنے بیٹے صاحب کا ساتھ دیں گے چاہے 100% کیوں نہ غلط ہو. تو خاندان ٹکراتے ہیں. پرانے زمانے میں راجے ٹکراتے تھے یا نواب ٹکراتے تھے, آج کے زمانے میں اب وہ نوابی سسٹم تو نہیں رہا خاندان ٹکراتے ہیں. تو یہ دو جو ہیں یہ دو کیج ہیں. اگر یہ ٹھیک تو دونوں خاندان ٹھیک, دونوں خاندانوں کے یہاں پہ محبتیں کھڑی, اور اگر یہ دونوں ٹکرا ہوئے آپس میں تو یہ دو کا ٹکراؤ نہیں رہتا ہے. پھر بچوں کا ٹکراؤ, پھر خاندانوں کا ٹکراؤ, بعض دفعہ محلے والوں کا ٹکراؤ. کبھی کبھی ایک دفعہ یہیں سری نگر میں ایک محلے کی لڑکی تھی دوسرے محلے کا لڑکا, اس محلے کی کمیٹی والے مقابلے میں ہیں لڑکے کے ساتھ, اس محلے کی کمیٹی والے جو ہیں وہ مقابلے میں ادھر سے بھی امام صاحب آ گئے ادھر سے بھی امام صاحب, تو امام امام سے ٹکرا رہے ہیں, محلے والے محلے والوں سے ٹکرا رہے ہیں, اور آگے غضب یہ ہو گیا انہوں نے کہیں سے فتوا لایا وہ کچھ اور, انہوں نے فتوا لایا کچھ اور, تو مفتی کو ٹکرا رہے ہیں. بنیاد تھی وہ دو کی دو کا ٹکراؤ. اگر یہ دونوں ٹھیک رہتے ہیں تو سب معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. قرآن کریم نے کہا ہم نے تمہاری عورتیں بنائی ان سے تم کو سکون ملے گا, ان کے محبت تمہارے دلوں میں ڈالی گئی, ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی گئی. بہرحال نکاح نعمت ہے اور اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو دعا دی جاتی ہے اللہ تم دونوں کے دل میں برکت ادا کرے. اسی لیے جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح پڑھنے میں نبی علیہ السلام آیت پڑھتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگوں خدا سے ڈرنا. اب ایک اجنبی عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے خدا سے ڈرنا, اس پر ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنا, اس کو ستانا نہیں. اس عورت کو کہا جا رہا خدا سے ڈرنا, اپنے اس عورت کو تنگ نہیں کرنا, اس کو پریشان نہیں کرنا, اس کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا نہیں کرنا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی کوئی بات لفظوں میں سمجھانے کے بغیر دعا سے سمجھاتے تھے, دعا مانگ رہے ہیں اور اس میں ایسی بات کہی جو ایسا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوگا کہیں. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے, اس کا مطلب ایسا ہوگا. یا اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے, ٹینشن ہے جی فلاں جگہ فیکٹری ہے وہ فیل نہ ہو جائے, انکم ٹیکس کا چھاپا پڑنے والا ہے کیا کروں گا, تو نیند ہی نہیں آ رہی رات کو, تو یہ مال جو ہے نیند چھین لے گیا. آپ نے فرمایا اللہ منی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیر, یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بیوی وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. ایسے ٹینشنوں میں مبتلا کر دیا کہ صاحب دانت نکل گئے, ایسے ٹینشن میں مبتلا کر دیا وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے, ایسے ٹینشن میں مبتلا کر دیا کہ وقت سے پہلے ہی وہ ہے ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ایک صاحب یہاں ہیں سری نگر کے, یہ اچھے بہت اونچے عہدے پر ہیں, وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, تو بےچارے کبھی تعویذ ڈھونڈتے ہیں, کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی وظیفے پڑھتے ہیں. معلومات کی گئی تو بیوی نے اتنا پریشان کر کے رکھ دیا ان کو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. بہرحال دونوں اپنے حقوق ادا کرنے والے ہوں. یہ نکاح یہاں ہو رہا ہے اس وقت, کیا نام ہے لڑکے؟ ڈاکٹر اطہر صاحب. ان کے والد کا نام؟ ڈاکٹر اطہر صاحب ولد محمد مقبول صاحب. لڑکی کا نام کیا ہے؟
شبنم الرحمان.
شبنم ان کا نام ہوگا، رحمان ابا جان کا نام ہوگا، باپ کا نام شب رحمان. اچھا اچھا، آپ لڑکی کی طرف سے وکیل بن کر آئے. لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ ہوتی
ہے
جی، چچا ہے. لڑکے سے آپ نے خود پوچھا ہے؟ پوچھا ہے. جس وقت آپ نے لڑکے سے پوچھا ہے اس وقت گواہ کون تھے؟ آپ سے. اچھا، مامو. اور کون گواہ تھے؟ دوسرا مامو. انہوں نے آپ کے سامنے لڑکے سے پوچھا، کیا پوچھا آپ نے؟
میں قبول کر رہا ہوں، آپ نے کوئی اجازت دی؟
انہوں نے اسی طرح اجازت مانگی. لڑکی نے زبان سے اجازت دی یا سر سے؟
سر
سے. سر سے ہاں کیا. جو آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ کی موجودگی میں وکیل نے بیٹی سے پوچھا ہے اور بیٹی نے جواب میں ہاں کہا ہے. مہر کے بارے میں کیا طے کیا ہے؟ آپ لڑکے کی طرف سے وکیل ہیں؟ لڑکے کی طرف سے وکیل ہیں؟ کون ہے لڑکے کی طرف سے وکیل؟ ڈاکٹر اطہر صاحب کی طرف سے وکیل کون صاحب ہیں؟ لڑکے سے پوچھا نہیں آپ نے؟ پوچھا ہے. ہاں تو پھر کم سے کم فون سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ مجھے وکیل بنائیں تاکہ میں آپ کی طرف سے نکاح قبول کروں. آج کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہو گیا فون پر نکاح ہوگا یا نہیں، سوال پیدا ہوا کرتا ہے. جواب آئے گا فون پر نکاح نہیں ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہ جی اگر ایک آدمی فون کر کے جج صاحب سے کہے میں گواہی دے رہا ہوں کیس ان کے حق میں ہے، تو جج صاحب کہے گا آپ کو خود تشریف لانا پڑے گا، فون کی گواہی نہیں چلتی. ٹھیک اسی طرح سے اگر فون پر ہم اس لڑکے سے کہیں گے آپ نکاح قبول کیجئے، وہ کہتا ہاں صاحب میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوگا. پھر اس کو بذریعہ فون کسی کو وکیل بنانا ہوگا کہ میری طرف سے فلاں آدمی وکیل ہے، یعنی ایجاب اور قبول کرنے والا آدمی چاہیے سامنے. اور یہ صرف نکاح کا معاملہ نہیں، یہ دنیا کے قوانین کا بھی مسئلہ ہے. اگر میں فون سے کہوں گا صاحب میں اگریمنٹ کر رہا ہوں تسلیم، آپ میری طرف سے سائن کر دیجئے وہاں عدالت میں بائی نامے کا، نہیں چلے گا. وہاں تو خود جانا پڑے گا، چاہے آپ انگوٹھا لگائیں چاہے سائن کریں. تو بذریعہ فون نکاح نہیں ہوتا. یعنی بذریعہ فون وکیل تو بنا سکتے ہیں لیکن بذریعہ فون ہاں نہیں کہہ سکتے. مہر کی تعین ان سے پوچھنی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ مہر کتنا طے کرنا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ مہر کی ادائیگی آپ کب کریں گے؟ اگر یہ اپنی طرف سے اپنی اہلیہ کو کچھ زیورات دیں گے تو وہ زیورات بطور گفٹ کے ہیں یا بطور امانت کے؟ بطور گفٹ ہونے کے معنی یہ ہے کہ لڑکی ابھی مالک بن جائے گی، جو ہی نکاح ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں چلے گا وہ مالک بن جائے گی. اور بطور امانت کے معنی یہ ہے کہ صاحب وہ مالک نہیں بنے گی، تب بیچارے وہ سوچے کہ میں رکھوں دوسروں کی امانت یا نہیں. ڈیڑھ لاکھ بصورت زیورات مہر ہوگا، ادا ہے، باقی گفٹس۔ اچھا، آپ کو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے مہر تسلیم ہے؟ تسلیم ہے،
تسلیم۔
اس کے معنی ہے کہ اگر وہ ڈیڑھ لاکھ روپے ادا ہو چکا ہے تو آپ یہ گواہی دیں گے کہ مہر ادا ہو چکا ہے، اور شوہر کسی میں کوئی چیز باقی نہیں، ہم کاغذات میں لکھیں گے کہ مہر قابل ہو چکا ہے، ادا ہو گیا ہے، آپ دونوں حضرات گواہ ہیں۔ بہت اچھا، اس کے معنی یہ ہے کہ نکاح کاغذ میں کھانا جس میں مہر باقی واجب الادا وہ کھانا کٹ جائے گا۔ بہت اچھا، جو یہ زیورات باقی آپ نے بتایا بطور گفٹ کے، اس کے معنی یہ ہے کہ کل سے ہی لڑکا ان چیزوں کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا، یہ بہت اچھا ہے، یہ کلیئر ہو جائے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں کبھی کبھی شوہر والے لڑکی کو دیتے ہیں کچھ، تو ہے ایک بات اشونی ہونا، جس وقت اخلاق پیدا ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کس کا، اور کبھی کہیں گے صاحب این کیسے نہیں پانون کی تو سوہن کی سوہن سے بنا بن کے دینے باوجود چوبن کے سوہن، جب وہ مالک ہے تو سوہن کیسے ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے لڑکی والے اگر اپنے داماد کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ابھی سے بتائیں صاحب یہ آپ کا نہیں ہے، تاکہ داماد سوچے گا میں رکھوں یا واپس کر دوں، اور اگر انہیں دے دیا اور لڑکے کے ہاتھ میں چلا گیا، اگر گفٹ ہے تو مالک بن گیا۔ اس کے معنی خدا نہ خاصتا اگر صلح رشتہ کٹ جاتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکیں گے لڑکے سے ہمارے سونے سے واپس، اور لڑکی سے نہیں کہہ سکیں گے بڑک سے سونا واپس، یہ تو مالک بن چکی ہے۔ میری ان کے ساتھ ابھی تعلقات ٹھیک ہیں، میں نے ان کو چائے پلائی، انہوں نے مجھے گھڑی دی، صبح ہماری لڑائی ہو گئی، تو میں نہیں کہہ سکتا جناب کل چائے کے پیسے لائیے، اور یہ نہیں مجھ سے کہہ سکتے وہ جو گھڑی دی تھی وہ واپس کر دو، کیونکہ گویا کل ہم اخلاقیات پر تھے، آج ہم چھینا جھپٹی پر کو نہیں پہنچ سکتے، یہ تو بد اخلاقی کی آخری حد ہے۔ بہرحال معاملات اپنے کلیئر رکھنے چاہیے، شوہر بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ صاحب میری طرف سے یہ امانت آپ استعمال کریں، شوہر نکالیں چیز میری، وہ سوچے گی ہاں ٹھیک ہے تو چلو جی امانت ہے، اور اگر شوہر یہ کہتا ہے یہ میری طرف سے زیورات ہیں آپ ان کے مالک ہیں، جیسا کہ لفظ انہوں نے استعمال کر کے ڈاما ڈول رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ڈاؤٹ میں رکھنا ٹھیک نہیں، جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکے کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، آگے چل کر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں چلتا پھر یہ چیز اس کی تھی یا اس کی، اور اس میں حق تلفیاں ہوتی ہیں، اور حق تلفیوں میں مال کی حق تلفی بڑی خطرناک چیز ہے، دوسرے کا مال ہم کھا لیں یا ہمارا مال کوئی اور کھا لیں، دونوں کے لیے خراب ہے۔ بہرحال ان دونوں کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکے کا نام ہے ڈاکٹر اطہر، لڑکی کا نام ہے شبنم، ان کے ابا جان کا نام ہے رحمان عبدالرحمان صاحب، اور ان کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں محمد یوسف صاحب، گواہ ان کے یہ، اور ڈاکٹر اطہر صاحب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب وکیل ہیں، وہ بلا فرمائیں گے اسی مہر پر جو طے کیا گیا۔ تو مجھے اجازت ہے نکاح پڑھنے کی؟ اجازت ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشرة الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه صلوات وتسليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وهدانا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم نسأل الله لنا ولكم ولكما العافية نسأل الله أن يوفقنا أن نطيعه وأن نجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد محمد يوسف صاحب آپ مسمات شبنم جو بیٹی ہیں عبد الرحمن صاحب کی ان کی طرف سے وکیل بن کر ان کا نکاح ڈاکٹر اطہر صاحب کے ساتھ اس مہر کے بدلے میں جس کی تعداد یہاں ڈیڑھ لاکھ روپے طے کی گئی جو مہر بصورت زیورات ادا کیا گیا کیا آپ نے شبنم کا نکاح ڈاکٹر اطہر کے ساتھ اس مجلس میں کر دیا آپ نے مسمات شبنم دختر عبد الرحمن کا نکاح مسمع ڈاکٹر عبد ڈاکٹر اطہر کے ساتھ اس مجلس میں اس مہر کے بدلے میں کر دیا. آپ یہ کہیے کہ میں نے اس اپنی بیٹی کا نکاح لڑکے کے ساتھ کر دیا کر دیا. یہ تمام لوگ سن رہے ہیں, آپ ان گواہوں کی موجودگی میں. جناب ڈاکٹر رفیق صاحب, آپ ڈاکٹر اطہر صاحب کی طرف سے وکیل بن کر کے مسمات شبنم جو عبدالرحمان کی بیٹی ہے ان کا نکاح ڈاکٹر اطہر صاحب کے ساتھ قبول کر لیا, قبول کر لیا, اس مجلس کو گواہ بنا کر کے آپ نے نکاح قبول کر لیا, نکاح ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. اللہم الف بین قلوبہما یا رب العالمین. اللہم الف بین قلوبہما یا رب العالمین. اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما یا رب العالمین. یا اللہ اس نکاح کو قبول فرما, دونوں خاندانوں کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے نکاحوں کو بھی آسان سے آسان تر اور بہتر سے بہتر تر انجام دینا مقدر فرما. یا اکرم الاکرمین, تمام برائیوں سے سب کو بچنا نصیب فرما, تمام ان بری رسموں سے جن کی بنا پر ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. یا اللہ جس کی بنا پر نئی نسل تڑپ رہی ہے, یا اللہ ہم اپنے رسموں کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں, ان تمام رسموں کو ختم کرنا ہمارے مقدر فرما. ہر طرح کا خیر مقدر فرما, ہر قسم کے شر کو دور فرما, ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما. یا اللہ نکاح کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, یا اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما, ہم کو مضبوط ایمان عطا فرما, صحیح علم عطا فرما, اچھے اعمال عطا فرما. یا اللہ دین کی محنتوں کے لیے ہم کو زیادہ زیادہ قبول فرما, اور آج کے زمانے میں دین کی خدمت کے لیے اور محنت کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ سارا نصیب فرما. ہمت شوق اور ذوق غیرت اور حمیت اور علم اور عمل اور تقویٰ اور اخلاق اور ہمت اور نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, امت ارتقاء کی طرف جا رہی ہے, امت کی حفاظت فرما, فیشنوں اور برائیوں کی طرف پھنس رہی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم کے اندر اسلام کو اور دین کو غلبہ نصیب فرما. یا اللہ فاحشات کو, منکرات کو, برائیوں کو, اوریانیت کو, بے راہ روی کو, ارتداء کی محنتوں کو ختم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربی رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ تبارک وسلم. آپ میں سے جو صاحب جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. آپ کو اگر کوئی کھجور تقسیم کرنے ہوں شوق سے کھجور تقسیم کیجیے, تب تک میں یہ کاغذ